العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظہ اللہ العالی. انشاءاللہ عز و جل حسب معمول تجارت و مالی لین دین سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے اور اس پہ شرعی رہنمائی مفتی صاحب فراہم کریں گے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف، آپ کے سوال کی طرف، اور شامل کرتے ہیں سلسلے میں پہلا سوال. جی،
میں طارق حسین حسینی جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. ادھر کوئی سعودی کسی آدمی کو بھی ویزا دے رہا ہے کہ آپ مجھے ڈائیور پاکستان کے منگوا کے دے دو، تو وہ بندہ اس ویزے کو آگے بھیجتا ہے اتنے پیسے میں، اس بندے سے پیسے لے کر پھر ادھر وہ بندہ آتا ہے. تو سعودی کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے لیے یا نہیں لیے، سعودی ادھر بلا فری میں دیتا ہے اور وہ بندہ آگے بیچتا ہے ویزے کو، تو اس بارے میں
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویزوں کی خرید و فروخت ایک بڑا ہی وسیع موضوع ہے. عرب شریف میں اور امارات میں مختلف اس کے نظام رائج ہیں. عرب شریف میں کفیل کا نظام رائج ہے کہ کفیل جو ہے وہ ویزا جاری کرتا ہے اور اس سے ویزا نکلوا کر وہ آگے بیچا جاتا ہے. بعض اوقات خود کفیل کو بھی پتا ہوتا ہے اور خود کفیل بھی پیسے لے رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ممکن اسے نہ پتا ہو لیکن بیچ کے جو لوگ ہیں وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں اس ویزے کی مد میں. امارات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کمپنی بنائی ہے تو ہر کمپنی کا الگ الگ حجم ہوتا ہے، الگ الگ ماڈل کی کمپنیاں ہوتی ہیں، تو ڈیفرنٹ کمپنیوں کو ڈیفرنٹ ویزے ایشو کیے جاتے ہیں. یعنی جیسے کوئی کمپنی وجود میں آتی ہے، فیس بھر دیتی ہے، گورنمنٹ کے تقاضے پورے کر دیتی ہے، تو اس بات کی مجاز ہو جاتی ہے کہ اتنے ویزے وہ نکال سکتی ہے. اب لوگوں کو چھوٹا کام ہے، افراد نہیں چاہیے، تو وہ بھی جو اپنے اضافے ویزے ہوتے ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اور دیگر افراد وہ ویزے خرید رہے ہوتے ہیں، اور یا بیچ کے جو بروکر ہیں وہ ان سے وہ ویزا لے کر آگے اور لوگوں کو بیچ کر نفع کما رہے ہوتے ہیں، اور لا محالہ جس کمپنی نے جاری کیے ہیں اس کو بھی پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو خرید و فروخت ہے ان ممالک کے اندر بہت زیادہ رائج العمل ایک ڈیل ہوتی ہے، اور امارات میں تو خاص طور پر چھوٹی کمپنیاں اپنے اخراجات جو ہیں وہ ویزے کے ذریعے نکالتی ہیں. خاص طور پر جو ڈمی کمپنیاں ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ڈمی کمپنیاں ہوتی ہیں جو کسی اور کے آفیسز پر، کسی اور کے ایڈریس پر شو کر کے وہ کمپنیاں چل رہی ہوتی ہیں. بیسیکلی لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو اقامہ چاہیے ہوتا ہے، ایک جعلی کمپنی بنانی ہوتی ہے، بعض اوقات مال وہاں سے منگوانا ہوتا ہے، براہ راست شو نہیں کرنا چاہتے، بعض اوقات کو مالی لین دین کے لیے ان کو وہاں کا اقامہ نمبر چاہیے ہوتا ہے، تو کمپنی بنانے کی ضرورت مجبوری ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے، لیکن وہاں وہ رہنا نہیں چاہتے، کمپنی چلانا نہیں چاہتے، وہ اپنے ویزوں کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کمپنی کے جو سالانہ اخراجات ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ویزے بیچے جا سکتے ہیں، کیا ویزوں کا کوئی حصی وجود ہے، کیا یہ مال ہیں، ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے؟ تو فقہ حنفی کے مطابق جو مال ہے اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، جو مال نہیں ہے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ کسی چیز کے بارے میں عرف طاری ہو جاتا ہے، عرف رائج ہو جاتا ہے، یا لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں، وہاں تو گنجائش رکھی گئی ہے. جیسا کہ حق کے تصنیف، جو رائٹر اپنا حق بیچتا ہے، مختلف قسم کے رائٹر ہوتے ہیں، یہ ایک رائج العمل حق ہے اور اس حق کو علماء تسلیم کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر رائلٹی وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی چلتے ہیں. اب ویزا وغیرہ کا جو معاملہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا عرف کتنا ہے، اس میں تردد ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، کس قدر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کی بنیاد غیر قانونی معاملات پر ہوتی ہے، یعنی قانون اجازت نہیں دے رہا ہوتا کہ آپ اس طریقے سے کریں. قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ملازمین لے کر آئیں، اور وہ ملازمین ان ڈیوٹیز پر یا جو دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ ڈرائیور ہے، یہ کیشئر ہے، یا یہ پارٹنر ہے، یا یہ فلاں ہے، وہ خالی جگہ پوری کی جائیں، قانون تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو ان کی خرید و فروخت اکثر جو ہے وہ صورتوں میں قانون کو دھوکہ دینے کی بنیاد پر کی جاتی ہیں. تو اب ایسی صورتحال کے اندر اس کا اعتبار بھی کیسے کریں گے؟ ممکن ہے کہ کوئی سنی عالم دین، کوئی مفتی صاحب اس کو جائز کہہ دیں، ممکن ہے کہ وہ جو شرائط ہیں عرف کی اور حاجت کی اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن فی الحال میں اس کو جائز نہیں کہوں گا، کیونکہ جو اصول مذہب ہیں فقہ حنفی کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں پر پورے نہیں ہو رہے.
ٹھیک، مفتی صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ بریفلی اسے ڈیفائن بھی کر دیا، اور جو نقطہ نظر ہے شرعی حوالے سے وہ بھی بیان کر دیا. اگلا سوال کرتے ہیں شامل سلسلے میں. جی
مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہمارے دوست نے ہم کو کہا کہ آپ ٹکٹ نکال لیجئے، ٹکٹ آفر میں 500 کی جگہ 450 کی مل رہی تھی، ہم نے 450 کی ٹکٹ نکال لی، اب ٹکٹ کے اوپر 500 روپیہ چھپا ہوا ہے، تو کیا ہم اپنے دوست سے 500 روپیہ لے سکتے ہیں، یا جتنے کی ہم نے ٹکٹ خریدی ہے اتنا ہی لیں گے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں.
ٹھیک ہے جی،
یہاں پر دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے. آپ دکاندار ہیں، یعنی آپ کا ٹریول کا کام ہے اور آپ ٹکٹنگ جاری کرتے ہیں،
ٹھیک،
تب تو یہ ہے کہ لا محالہ اگر کسی ٹریول والے کو شخص کہتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ بھائی ٹکٹ کی جو قیمت ہے وہ بتا دی جائے.
ٹھیک،
اب وہ لا محالہ اپنا نفع رکھ رہا ہوتا ہے، اپنا کمیشن رکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد دے رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے، ٹریول والے کی نہیں ہے، ایک دوستی کی بنیاد پر وہ نہیں جانتا تھا اور آپ نے نکال کر دی، اس کو آن لائن نکال دی ہے، کسی اور طریقے سے نکلوائی ہے، تو یہاں کاروباری جب لین دین نہیں ہے تو پھر معاملہ آ جاتا ہے وکالت کا اور دیانت کا. تو پھر دوسری صورت کے اندر جو ایکسپنس ہوئے ہیں وہی آپ وصول کریں گے. کاروباری ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اور ایک دوستانہ بنیاد پر جو اس طرح ڈیلنگ ہوتی ہے اس کی جو بنیاد اور پس منظر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو یوں جو ہے وہ اس اعتبار سے دو صورتیں بنیں گی، اس کے مطابق مسئلہ حل ہوگا.
مفتی صاحب، اگر کوئی شخص ایسا ہے، جیسے بعض افراد ہوتے ہیں ان کی ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے ٹریول ایجنٹس جو ہوتے ہیں یا ٹکٹنگ والے ادارے جو ہوتے ہیں ان سے رابطے زیادہ ہوتے ہیں، اب کسی شخص کا سفر کم ہے، اسے پتا ہے کہ مثال کے طور پر میں ہوں، میں زیادہ سفر کرتا رہتا ہوں، میرے کسی دوست نے کہا میرے بھائی آپ ٹکٹ کروا دیں، اب میں نے لیا ہے تو ٹریول ایجنٹ سے ہی لیا ہے، ٹکٹنگ کمپنی سے لیا ہے، لیکن کیونکہ میرے روابط ہیں اور مجھے پتا ہے کہ بعضوں کا ٹکٹوں کے جو ریٹ ہوتے ہیں ان میں فیکسیشن ہوتا ہے، ان میں کافی وسعت ہوتی ہے، کہیں پہ مہنگا مل رہا ہوتا ہے، کہیں پہ سستا مل رہا ہوتا ہے، تو میں نے معلومات کر کے 2-3-4 جگہ پہ جہاں سے سستا ہو رہا تھا وہاں سے بک کرا دیا، تو کیا ایسی صورت میں بھی نفع نہیں لے سکتے؟
آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ مارکیٹ جا رہے تھے،
جی
آپ کے مولے دار نے کہا کہ جی میرے لیے استری لے آئیے گا،
ٹھیک ہے،
تو یہاں ان دونوں کی جو گفتگو ہے یہ کیا کاروباری بنیاد پر ہے؟
کاروباری تو نہیں ہے.
قرینہ اور پس منظر یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی کاروباری ڈیل نہیں ہے.
ٹھیک،
ایک جو ہے وہ دوستانہ ماحول میں کہا ہے کہ جی آپ جا رہے ہیں تو میرے لیے بھی لے آئیے گا،
ٹھیک ہے،
اب آپ کو مل گئی سستی،
جی،
اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی اس کی مارکیٹ ویلیو تو اتنی ہے، تو میں جاننے والا تھا یا مجھے یہ سیل لگی ہوئی تھی، سستی مل گئی ہے تو میں اس سے پورے پیسے لوں.
ٹھیک،
تو چونکہ یہ کاروباری ڈیل نہیں تھی دونوں کے درمیان، اس نے آپ کو نمائندہ بنایا تھا، وکیل بنایا تھا، جیسی آپ کو ملتی ہے ویسی اس کو بتانا ضروری ہے، یہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہے.
ٹھیک،
ٹکٹنگ کے معاملے میں بھی میں نے یہی عرض کیا ہے کہ دو صورتیں بنیں گی، کہ ایک کا دوسرے کو کہنا کس حیثیت سے ہے؟
ٹھیک ہے، حیثیت کا تعین کرنا ہوگا.
اگر وہ اس سے خرید رہا ہے یا اس کے ذریعے وہ لے رہا ہے متعین ہے کہ کاروباری ڈیل ہے تو پھر کاروباری اصولوں پر ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور ایک آپس میں ایک دوستانہ سطح پر ایک معاملہ ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ پیسے اضافی لینا اور یہ سمجھنا کہ جناب میں نے سستی دلوا دی ہے اب میں زیادہ قیمت جو نکل رہی ہے وہ لے سکتا ہوں تو یہ درست نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اگلا سوال دیجیے.
مجھے معلوم کرنا تھا کہ ہم کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لیتے ہیں یا دیتے ہیں اور پروفٹ کے اوپر مارجن رکھتے ہیں، جیسے کہ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹی پیس کے اوپر کوئی پیسے رکھ کے ہم دیتے ہیں کہ اتنا مارکیٹ کے اوپر ہمیں اتنا پروفٹ کے بعد اتنا پیسہ دیں گے ہم، اور اس کی رقم جس سے لے رہے ہیں اس کی رقم اتنی کی اتنی ہے. اگر کسی سے 500,000 روپے لیتے ہیں وہ رقم اتنی ہے اور اس کے علاوہ مطلب اس کو پیسے دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
دیکھیے، آپ کے سوال سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ یہ انویسٹ لے رہے ہیں یا انویسٹ دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
وہ رقم وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے اور اس کو نفع دے دیا
جی،
تو یہ تو جائز نہیں ہوگا. وہ رقم کاروبار میں لگے گی، ان کی بھی رقم لگ رہی ہے نہیں لگ رہی.
ٹھیک ہے.
اگر ان کی بھی رقم لگ رہی ہے تو موڈ شراکت کا ہوگا، ان کی رقم نہیں ہے تو ان کا جو کریکٹر ہے وہ مدارب کا ہوگا.
ٹھیک ہے.
مداربت ہوگی. تو یوں انویسٹمنٹ کے مسائل سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے. یہ جو ان کے ذہن میں جو تصویر ہے مسئلے کی وہ درست نہیں ہے.
ٹھیک.
تو انویسٹمنٹ کس طرح کرنی چاہیے یہ سیکھنا ضروری ہے ان کے لیے.
ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مفتی علی اصغر صاحب کے پیج پر بھی احکام تجارت کے ہم نے پچھلے سلسلے ڈالے ہیں، اور ایک بالخصوص دارالافتاء اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے وہاں سے بھی آپ کو تاجران کے لیے جو کورسز مختلف اوقات میں ہوئے ہیں اس میں مفتی صاحب کے بھی لیکچر اور بیانات ہیں اور دیگر مفتیان اکرام کے بھی ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پھر احکام تجارت کا فورم بھی حاضر اور دارالافتاء اہل سنت، یہاں سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے.
میرا یہ سوال آتا ہے کہ جب کسی سے کاروبار شراکت کی جائے تو اس میں اگر کسی کے پاس پیسے کم ہیں دوسرے دوست کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو اگر وہ دل کی راضی سے اگر وہ برابر کی منافع دینا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟
ٹھیک ہے.
دیکھیں، شراکت کے اندر دو طرفہ پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں افراد نے برابر برابر نفع مقرر کر لیا
جی،
اور دونوں ہی کام کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
کوئی حرج نہیں ہے. اگر چیک ان کا جو کیپیٹل ہے
جی، انویسٹمنٹ
مال ہے یا رقم ہے، وہ فرق کے ساتھ ہے.
ٹھیک.
ایک کے 40,000 ہیں، ایک کے 60,000 ہیں.
ٹھیک.
لیکن دونوں نے نفع 50-50 مقرر کیا، دونوں ہی کام کر رہے ہیں.
ٹھیک.
تو جائز ہے.
ٹھیک.
تیسری صورت یہ ہے کہ جو کام نہیں کر رہا
جی
اس نے کم رکھے ہیں، جو کام کر رہا ہے اس نے زیادہ رکھے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے.
تو تین صورتیں میں نے بیان کر دی ہیں، اس سے زیادہ بھی صورتیں ہو سکتی ہیں.
ٹھیک ہے. اگلا سوال دیجیے.
میرا نام سہیل ہے، میرے یہاں پر گاڑیوں کا بہت بڑا کاروبار ہے. جب میں یہاں پر کسی کمپنی سے گاڑیاں لیتا ہوں تو مثال کے میں ایک گاڑی 1,00,000 روپے میں لیتا ہوں تو اس کا سیلمین مجھے وہ 80,000 میں وہ رسید پہ لکھ لیتا ہے اور تو من 20,000 میں اس کو دے دیتا ہوں، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس کا مجھے ذرا جواب بتائیے.
یہ گاڑی لیتے ہیں 1,00,000 روپے میں
جی، مجموعی طور پر 1,00,000 روپے ہیں اور سلپ جو بنتی ہے وہ 80,000 روپے کی بنتی ہے، اور 20,000 روپے مثال دے رہے ہیں کہ نا 20,000 روپے سیلز مین کو دے دیتے ہیں تو ان کو 1,00,000 کی پڑتی ہے، لیکن کمپنی کے کھاتے میں جو جاری ہے وہ 80,000 روپے کی جاری ہے.
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو گاڑیوں کے بروکر ہوتے ہیں نا، یعنی ایک گاڑیوں کا شو روم ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس شو روم کے باہر بہت سارے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. ایجنٹ کے لیے
یا ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ہوتا یہ ہے کہ ایجنٹ جو گاہک لے کر آئے گا
جی،
اس دکان سے پرچی بنے گی.
ٹھیک ہے.
اس دکان والے کا بھی اس میں کمیشن ہوگا اور ایجنٹ کا بھی کمیشن ہوگا.
ٹھیک ہے.
تو اس کمیشن کے دو حصے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
دکان والا یہ کہتا ہے کہ آپ نے میری دکان پہ کھڑے ہو کر جو نا گاہک
لیا
ہے تو میرا بھی ایک حصہ بنے گا.
ٹھیک ہے.
تو ہو سکتا ہے یہ پوچھ رہے ہوں.
ٹھیک.
ہو سکتا ہے ان کا سوال جو کسی اور اعتبار سے ہو.
ٹھیک.
بہت بہتر ہوگا، ہمارا فورم حاضر ہے. آپ کا سوال کچھ سمجھ نہیں آیا ہمیں، تھوڑی سی تفصیل بتا دیں.
ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے.
میں خواجہ رضوان عرض کر رہا ہوں مدینہ طولیہ ملتان سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ लेना चाहता हूँ। तो आगे वाला जो मुझे नया नोट देना चाहता है वो ये कहता है कि आप अभी मुझे पुराने नोट दें और नए नोट जो है आपको कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। और वो मुझसे वो पुराने नोट जो है वो कुछ ज्यादा लेना चाहता है। जैसे मैंने 1000 उसको कहा कि 1000 मुझे नए दें, तो वो मुझे कहता है कि आप मुझे 1020 रुपए ज्यादा दें और चंद दिनों के बाद आपको 1000 जो है वो नए मिल जाएंगे। तो आया ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं, शरय रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकअल्लाहु खैरा।
देखिए, दो तरफा नोटों का जो तबादला होता है उसमें शर्त यह है कि उधार ना हो।
ठीक है,
एक तरफ से वो नोट दे, दूसरी तरफ से दूसरा नोट दे, ला मुआला कम ज्यादा होंगे।
ठीक है,
जब ये डील की जा रही है।
ठीक,
तो अगर ये उधार हो जाता है तो जायज नहीं होगा, नकद होना जरूरी है।
ठीक है, और जो इन्होंने सूरत बयान की मुझसे उसमें तो सराहत की है इन्होंने कि उधार हो रहा है
वो जायज नहीं है,
वो जायज
खुद ही मामला होगा।
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
सवाल ये है कि मैं दर्जी का काम करता हूँ, तो जो छोटे थोड़े बहुत पीस पा जाते हैं वो तो हम रख लेते हैं, उनका क्या हुक्म है?
ठीक है,
देखिए कुछ कतरने जो हैं उसके उसका तो उर्फ है कि कतरने जो हैं वो वापस नहीं देते दर्जी, लेकिन जो पीस हैं वो तो फिर लोग तकाजा करते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को शिकवा होता है और कुछ दर्जी ऐसे होते हैं जो भेज भी देते हैं
जी
पीस डाल के साथ में।
जी जी,
तो उसको आप अपना हक ना समझे।
ठीक है,
और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो पीस रखने के चक्कर में सूट भी छोटा कर दिया जाता है।
ठीक,
तो कतरनों का तर्फ है, कोई वसूल नहीं करता, तलब नहीं करता, दर्जी के बाद छोड़ दी जाती है। लेकिन जो पीस है बहरहाल लोग नहीं चाहते कि वो दर्जी के पास रहे, छोटे बच्चों के जो ना वो कुर्ते बन जाते हैं,
कुछ ना कुछ काम में
सारे काम आ जाते हैं।
ठीक है, उसमें वैसे में ही अगर हम देखें तो हम अपने सिनेरियो में बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और शहरों में मुख्तलिफ उर्फ हो। हमारे यहाँ जो रिवाज है कि एक मिसाल के तौर पर एक सूट बन रहा है, नॉर्मल आदमी का जो सूट बन रहा है, इस्लाम भाई का बन रहा है, वो 5 मीटर में, 6 मीटर में या 7 मीटर में बनता है। दुकानदार जो बेचते हैं वो भी सूटिंग का ही कह के बेचते हैं कि पूरे सूट का कपड़ा है। अब वो 6 मीटर या 7 मीटर जितना भी बनता है वो सूट का कपड़ा समझ के उसने लिया है, और जब खरीद रहे होते हैं, बाजू का ये जुमले सुनने में भी आए कि भाई इसमें सूट तो पूरा बन जाएगा ना, तो वो दुकानदार यकीन दहानी कराते हैं हाँ इसमें पूरा सूट बन जाएगा। अब ये कपड़ा जब दर्जी को दिया तो वो देने वाले के जहन में बड़ी चीज तो यही है कि जी इसमें मेरा सूट बन जाएगा। अब इस सिचुएशन में जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसमें भी जो टुकड़े वगैरह अगर बच गए, बाजू का तो होता है दर्जी समझदारी से काम लेता है और ज्यादा कपड़ा बचा लेता है, ज्यादा से मेरी मुराद है जाया नहीं करता वो कपड़े को, तो क्या वो भी वापस करने होंगे?
देखिए, दर्जी अमीन है।
ठीक है,
अमानत उसको सुपुर्द की गई है।
ठीक है,
तो कपड़ा उसके पास मौजूद है, कपड़े के जिस तरह एक उर्फ है निगहदाश्त करने का और कटिंग करने का, उसके मुताबिक वो करेगा।
ठीक है,
जो भी बड़ी कटिंग बच जाती है वो मालिक तो नहीं हो जाएगा उससे।
ठीक,
वापस ही करेगा
वो वापस,
कतरन होगा एक अलग हुक्म।
ठीक है, अगली कॉल दीजिए जी।
मेरा नाम मकसूद आलम है, मैं हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। हमारा मछली का कारोबार है, जैसे खुचरा जो कोई माल लेता है 15 किलो 550 ग्राम होता है या 100 ग्राम होता है या 70 ग्राम होता है, वो पैसा नहीं दे, 70 ग्राम का पैसा नहीं देता है, तो मैं 100 ग्राम का हिसाब से जोड़ लूंगा कि या छोड़ दूंगा, पहला माल लेना ये जायज है?
देखिये, दुकानदार का ये हक है कि वो 1 ग्राम के पैसे भी तलब करे। दुकानदार को बिल्कुल इस बात का इस्तेहकाक है, 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, दुकानदार की मर्जी है, वो मांग सकता है, उसका ये हक है।
ठीक,
लेकिन अगर ग्राहक कहता है जी ये आप छोड़ दो, दुकानदार राजी हो जाता है, तब भी ठीक है।
ठीक, मुझसे अगर मार्केट का उर्फ ये बन गया हो कि इतना होगा तो फिर वो माफ हो जाता है, तो उस उर्फ की रियायत करनी होगी दुकानदार का?
असल में देखें, तौल जब सामने होता है ना
जी,
क्योंकि मछली का पीस होता है बड़ा
जी,
और मछली पीस के हिसाब से बेची जाती है।
ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट,
बहुत बड़ी ऐसी मछली हो वो तो अलग से पीस करके किलो के हिसाब से बिकती है।
ठीक है,
वरना नॉर्मली मछली पीस के हिसाब से बिकती है।
ठीक है,
और पीस के अंदर कभी 1.5-2 ये चलता है।
ठीक है,
तो जब तोल सामने हो रहा है तो बार्गेनिंग होती है फिर।
ठीक,
लगा बंदा तो कोई उर्फ नहीं है।
ठीक,
बाजू का दुकानदार छोड़ देता है, बाजू का तो नहीं छोड़ता।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मेरा नाम हाफिज नूर जमाल अतारी है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। सवाल ये था मुफ्ती साहब मेरा कि क्या तस्वीरों के ऊपर देखकर माल को खरीदा जा सकता है? व्हाट्सएप के जरिए या मैसेंजर के थ्रू तस्वीरें देखकर माल के उसकी खरीदारी की जा सकती है? बराए मदीना शरई रहनुमाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
कुतुब फिक के अंदर बड़ी तफसील के साथ ये मसला लिखा हुआ है कि जो सैंपल होता है جی سیمپل کو دیکھ کر خریداری کی جا سکتی ہے. اصل میں خریداری تو بغیر دیکھے بھی کی جا سکتی ہے, اگر آئیڈیا ہے نا آپ کو کہ بھئی چیز فلاں ہے,
ٹھیک ہے,
سب چیزیں بیان کر دیں
جی,
کہ بھئی مثال کے طور پر اس میں بیان کر دیا کہ جی فلاں علاقے کا سینری عام ہے,
ٹھیک ہے,
تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس علاقے کا عام کیسا آتا ہے,
ٹھیک ہے, جو کاروبار کرنے والے وہ جانتے ہیں,
جانتے ہیں, تو بغیر دیکھے بھی خریدی جا سکتی ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن اس کے بعد اگلے جو مراحل ہیں اس کے اندر کیا مسائل ہوں گے یہ ایک جدا گانا بات ہے,
ٹھیک.
مثال کے طور پر آم کی پیٹی آئی
جی,
اب اس میں نکلا داغی مال,
ٹھیک,
اب خریدنے والے کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا,
ٹھیک,
کہ جس نوعیت کا بتا کر بیچا گیا تھا یہ ویسا نہیں ہے,
ٹھیک
ٹھیک,
جو خوبیاں بتائی تھی وہ نہیں ہے,
نمبر ایک بات,
ٹھیک.
دوسری بات یہ ہے کہ ایک نظام شریعت مطالعہ کا اس کو کہتے ہیں خیال رویت,
ٹھیک,
کہ آپ نے ایک چیز خرید لی لیکن آپ نے وہ دیکھی نہیں تھی,
ٹھیک,
جب آپ نے دیکھی تو آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں,
ٹھیک ہے, دیکھنے کے بعد وہ معیار نہیں پایا
ریجیکٹ کر سکتے ہیں, تو یہ جو ایک حق ہے یہ باقی رہتا ہے پھر,
ٹھیک
ہے. تو تصویریں جو ہے وہ دیکھنا یا بالکل نہ دیکھنا یہ خریداری کے لیے شرط نہیں ہے,
ٹھیک,
خریداری کے لیے یہ ضروری ہے کہ چیز کے اوصاف پتا ہوں, کوانٹیٹی پتا ہو, جنس پتا ہو, ابہام نہ ہو,
ٹھیک.
لیکن مثال کے طور پر گاڑیوں کا معاملہ ہے
جی,
اس کی تصویریں آ جاتی ہیں,
ٹھیک ہے,
تو تصویروں سے ایک ابتدائی گفتگو ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ جناب اس انداز کی جو ہے وہ ہیں گاڑی ہے
جی,
اور پھر لوگ جا کر اس کو فزیکلی دیکھتے ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کرتے ہیں,
ٹھیک,
تو بغیر دیکھے بھی اگر خرید لی ہے تو خرید و فروخت تو ہو جائے گی,
ٹھیک ہے, سودا جائے گی,
اوصاف پتہ ہے, اگر وہ اوصاف کے خلاف نکلی تو واپس کرنے کا حق ہوگا,
ٹھیک ہے, اسے واپس کرنے کا حق ہوگا, جس نے بیچی وہ واپس لینا اس کے لیے
ضروری ہوگا,
ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے.
محمد کاشف اتاری دارا والا سے. مفتی صاحب میں نے یہ عرض کرنا تھا میرے پاس کچھ گائے ہیں, تو کیا وہ گائے پر بھی مجھے زکات دینی پڑے گی یا نہیں, یا جو اس سے مجھے دودھ کے پیسے ملیں گے اس پر ہی دینی پڑے گی, اس کا ذرا جواب عطا فرما دی.
گائے پر یا دودھ پر,
دیکھیں جو مال مویشی ہے اس پر زکات کس ہوتے ہیں, اگر تو آپ ان کو خرید کر چارہ کھلاتے ہیں تو ان پر زکات نہیں ہے. سال کا اکثر حصہ خرید کر چارہ کھلاتے ہیں, کھلے جنگل میں نہیں چرتی, تو ان پر زکات نہیں ہے. ان مال مویشیوں پر زکات ہے جو سال کا اکثر حصہ کھلے جنگل میں چرتی ہیں, خرید کر چارہ نہیں کھلایا جاتا. جو جن کا دودھ کا کام ہوتا ہے تو وہ لا محالہ خرید کر ہی چارہ کھلاتے ہیں, اور پورا اس کا جو ہے نا وہ مینٹین کیا ہوتا ہے
جی,
یہ 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 چیزیں کھانی ہے,
فیڈ کا نظام ہی ان کا تو بڑا مختلف ہوتا ہے,
بڑا مختلف ہوتا ہے. اچھا ایک دلچسپ بات عرض کروں
جی,
عام طور پر تو مشہور ہے کہ جناب گاؤں دیہات کے جو ہے نا وہ گائیں یا دودھ بڑا اچھا ہوتا ہے. ہم ایک جگہ گئے پنجاب میں
جی,
تو وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی کراچی کی گائے کا جو دودھ ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے
جی.
ہم نے کہا خیریت ہے, ہمارا تو آج تک یہ کانسیپٹ تھا کہ جناب جو گاؤں دیہات کی ہوتی ہیں مال مویشی ان کا دودھ اچھا ہوتا ہے. تو اس نے وجہ بتائی, کیونکہ وہ خود بھی کام کر چکا تھا کراچی میں دودھ کا, کہا کہ کراچی میں جو فیڈ دی جاتی ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے, باڑوں کے اندر جو فیڈ دی جاتی ہے, کھل دی جاتی ہے, مکئی دی جاتی ہے, بھوسا دیا جاتا ہے, اور سکی روٹیاں جو ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں,
باقاعدہ کمبینیشن بنا کے
پتا نہیں کتنی چیزیں دی جاتی ہیں, تو اس اعتبار سے وہ طاقتور ہے. یہ الگ بات ہے کہ گاؤں دیہاتوں کی جو مال مویشی ہیں ان کو انجیکشن نہیں لگتے,
ٹھیک ہے,
اور شہر والے انجیکشن لگاتے ہیں, اس کے مضر اثرات تو بہرحال ہوتے ہیں,
پلس مائنس تو دونوں جگہ ہیں. بہرحال جی آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا اور ایک دلچسپ جو ہے آپ کو معلومات بھی مل گئی. اگلی کال شامل کرتے ہیں جی.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں جو سوال عرض تھا کہ ہمارا کاروبار ہے چائنا سے, ہم امپورٹ کرتے ہیں ایلیویٹرز, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹ سے جو ہے وہ ایڈوانس لیتے ہیں کچھ پیسے, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے آرڈر دیتے ہیں, پھر وہ لفٹ ریڈی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو بقیہ رقم ہوتی ہے کلائنٹ سے وہ لیتے ہیں, اور وہ لینے کے بعد جو وہاں سے فیکٹری سے ڈسپیچ ہوتی ہے, ڈسپیچ ہونے کے بعد جب پاکستان پہنچتی ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو انسٹال کر کے دیتے ہیں, اور جو لاسٹ پیمنٹ ہوتی ہے 5 یا 10% جو ہماری کلائنٹ کے ساتھ طے ہوتی ہے وہ پھر ہم آفٹر انسٹالیشن جو ہے وہ لیتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا اس میں جو ہے کوئی شدید رہنمائی جو بھی ہو وہ ذرا ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے جی, دوسرا احکام تجارت ہے جس میں قبضے سے متعلق بہت سوالات آ رہے ہیں, اور یہ بھی غالباً اسی سینریو میں انہوں نے کیا ہے.
देखिए लिफ्ट का जो वो है प्रोजेक्ट है, हमारे मध्य चरण में एक लिफ्ट तो थी, अब जब दूसरी लगी तो मुझे अंदाजा हुआ कि लिफ्ट का जो प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा होता है, और बाद वक्त खराब हो जाती है तो पता चलता है कि जनाब नई लिफ्ट मंगाने में ये प्रॉब्लम्स हैं, आर्डर देना पड़ता है, यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है। इस सब सिनेरियो से जो मेरी मालूमात है वो ये है कि और आपके सवाल से भी थोड़ा बहुत यही जाहिर है कि जब आप किसी कंपनी से आपको जब कोई ऑर्डर मिलता है तो फिर आप आगे ऑर्डर देते हैं, वो माल तैयार होता है, प्रोडक्ट बनती है, मेकिंग का अमल होता है। अगर तो ये चीज होती है आपके ऑर्डर के बाद कंपनी बनाएगी, बनी बनाई उसके पास नहीं रखी हुई, तब तो आपका ये सारा जो मामला है ये जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर ऐसी है कि आपने जो है वो बनी बनाई लिफ्ट कंपनी से लेनी है और आपने कंपनी से तो सौदा किया ही नहीं, पार्टी से पहले से सौदा कर लिया, तो फिर फिक्की दुश्वारियां हैं, जायज नाजायज के मामलात हैं, और बेहतर ये होगा कि थोड़ा सा वजाहत हो जाए कि आपकी जो नोयत है वो किस अंदाज की है। आया कि ऐसा ही है, पहली सूरत है कि आपको एक ऑर्डर मिला, फिर आप आगे ऑर्डर देंगे, अपना साइज बताएंगे, उस साइज के अखबार से जो है वो कंपनी लिफ्ट बनाएगी, फिर वो वसूल होगी, इंस्टॉलेशन होगी, बाकी आगे के मराइल जुदा गाना चीजें हैं, उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुनियाद ये है कि आप बनवाएंगे खुद ऑर्डर पर या बनी बनाई लेंगे। अगर बनी बनाई लेंगे तो फिर शरी एतबार से दुरुस्त नहीं होगा कि आपने पहले सौदा किया, आप तो माल था ही नहीं।
ठीक,
अगर आपने बनवाना है तो फिर कोई हर्ज नहीं है, बे इस्तिस्ना की सूरत ये बनेगी।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
सर मेरा ये सवाल है कि मेरे बैंक में 3-4 लाख रुपए पड़ा है सर, उसका महीने का प्रॉफिट 2-3 हजार आ रहा है, तो सर वो लेकर मैं गरीबों में तकसीम करता हूँ, क्या ये जायज है या नाजायज है सर?
बैंक में 3-4 लाख रुपए उसका प्रॉफिट आता है और ये लेकर उसको गरीबों में तकसीम कर देते हैं, तो जायज है या नहीं?
सर खुलकर मैं बता देता हूँ सवाल क्या हुआ है।
ठीक,
कि बैंक से इनको सूद मिलता है, सूद ये गरीबों में तकसीम करते हैं।
जी
अलमान वाल हफीज, गरीब कोई कमी कमीन होते हैं क्या आप उनको सूद देंगे? हैं, गरीब भी काबिले ताजीम काबिले इज्जत होते हैं।
ठीक,
हराम की रकम आप उनको क्यों दे रहे हैं जनाब? और खुद आप एक हराम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यों जारी रखे हुए हैं?
ठीक,
सूद के लेन देन की जो हुरमत है, जो मजम्मत है, जो वईदे हैं, उन सब के तो ये मुस्तहिक है। जब तक इनका ये अकाउंट चलता रहेगा अल्लाह ताला की बारगाह में ये सूद खोर लिखे हुए रहेंगे।
सब हालांकि खुद नहीं खा रहे,
मतलब वायदा तो किया हुआ है ना।
ठीक,
वायदा तो किया हुआ है, कंटिन्यू किया हुआ है, सामने वाले के साथ जो डीलिंग है, सामने वाला जिस बुनियाद पर इसके पैसे इस्तेमाल कर रहा है वो सारे के सारे सूदी मामला पे इस्तेमाल कर रहा है।
ठीक,
तो ये समझना कि मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा और मैं जो है वो दे देता हूँ किसी को, ये हरगिज दुरुस्त नहीं है। और अगर ये सवाब समझ कर देते हैं तो बहुत सख्त हुक्म हो जाएगा।
ठीक,
बाद जगहों पे फुकाए कराम ने बयान किया है कि किसी को गफलत तारी थी किसी पर और बाद में होश आया और बाद में तवज्जो गई, अकाउंट अब बंद करवाना चाहता है और नफा मिल चुका है, तो ठीक है बगैर सवाब के इसको मुस्तहिक ज़कात को दे दिया जाए।
ठीक है, सवाब की नियत नहीं करेगा,
सवाब की नियत नहीं करेगा, ये सूरत जरूर मौजूद है, लेकिन अकाउंट को जारी रखना, बाकी रखना, उसको बंद ना करना ये जायज नहीं है। हाँ, कोई इनकी ऐसी मजबूरी है अकाउंट जारी रखने के ताल्लुक से,
जी
तो वो बयान करें कि इनके क्या मजबूरी है ऐसी, वो अकाउंट क्यों जारी रखना जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ एक और सूरत हाल भी है, मेरी हाजिरी थी तो बहुत सारे लोगों के साथ बैठना हुआ।
जी,
एक सूरत हाल में ये सामने आई कि जो इस्लामी कहलाने वाले बैंक है
जी,
उनके यहाँ करंट अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल है जनाब,
इस्लामिक बैंकों में।
ठीक है,
ठीक,
और वो कहते हैं जी इतना डिपॉजिट होना चाहिए, इतना डिपॉजिट नहीं होगा तो हम आपको 500 रुपया चार्ज करेंगे महीने का, 500 दिरहम, 800 दिरहम। सऊदी बैंक कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ करंट अकाउंट खोलें, हम आपसे 100 रुपया चार्ज करेंगे, 100 दिरहम चार्ज करेंगे।
ठीक,
तो और वो फिगर भी कम बता रहे हैं।
ठीक,
ठीक है, भले आप 5000 दिरहम रखें, ये कह रहे हैं आप 30000 दिरहम से कम नहीं रख सकते।
ठीक,
तो क्यों इतनी मुश्किलात क्यों हुई है? करंट अकाउंट के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं।
ठीक है,
خاص طور پر کمپنی جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, تو بہرحال اس پر کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے آسانیاں ہونی چاہیے اور تاکہ لوگوں کو جو متبادل ذرائع ہیں وہ دستیاب ہو.
ٹھیک ہے, اور مطلب اس فریب میں نہ آئے کہ میں جو ہے نا سود کی رقم جو لے رہا ہوں وہ تو دے دیتا ہوں, تو آپ نے جیسے
کوئی تو فریب ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
میرا یہ سوال ہے کہ میری ایک دکان ہے الیکٹرانکس کی, ہمیں واشنگ مشین کی گارنٹی جو کمپنی دیتی ہے وہ ایک سال دیتی ہے, اور ہم جو ہے نا وہ آگے پانچ سال چار سال اس کی گارنٹی دیتے ہیں, تو اور جب وہ کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو پھر دو سال بعد آتا ہے یا تین سال بعد آتا ہے, اس کو ہم پورا جو گارنٹی کے ہم نے دی ہوتی ہے اس پہ ہم پورا اترتے ہیں, آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسٹمر کو جب سودا بیچتے ہیں, دوسرا سوال, تو اس کو اس سے پیمنٹ جب لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسٹمر کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ نا ہمیں پورے ریٹ میں ہم نے آپ کو دے دی ہے, تو اس ایسا کہنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟
پیمنٹ لینے کے بعد ہم کہتے ہیں پورے ریٹ میں آپ کو دے دیا ہم نے, یعنی ابھی ایک کاروباری اس طرح ہے گویا کہ اس پہ احسان جتا رہے ہیں کہ جو جو ریٹ بنتے تھے وہی دے دیے, مبہم جملہ ہے کسٹمر کو جو ہے وہ کیچ کرنے کے لیے.
دیکھیے پہلا جو سوال ہے گارنٹی یا وارنٹی جو ہے جدید دور کی پیداوار ہے لیکن آج کل کے نہیں, کافی ٹائم ہو گیا. بارش شریعت جو تقریباً 70-80 سال پہلے لکھی گئی تھی اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے, تو وارنٹی دینا جائز تو ہے کہ جب وہ بندہ اس چیز کی مشین میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی, خرابی ہو جائے گی, جس بنیاد پر آپ نے کہا ہے اس کو کہ یہ چیزیں پائے جائیں تو ہم بنا کے دیں گے, تو اس شرط پر وہ مال بیچنا تو جائز ہے. اور ٹھیک ہے کمپنی نے جو ہے وہ ایک سال کی دی ہے اور آپ چار سال دیتے ہیں, تو جس طرح کمپنی مال بیچتے ہوئے وارنٹی دے سکتی ہے تو آپ بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سوال کا ایک دوسرا رخ بھی ہے, مروز بھائی
جی,
اس سوال کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے موبائل ایسے ہوتے ہیں
جی
کہ جس کی کمپنی نے کوئی وارنٹی نہیں دی ہوتی.
ٹھیک ہے, وارنٹی لیس ہوتا ہے.
وارنٹی لیس ہوتا ہے, تو یہاں کچھ لوگ پھر میدان میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں کوانٹیٹی دے دیں اتنا مال, اتنے مال کی, اور اس کوانٹیٹی کے اعتبار سے ہم آپ کو وارنٹی دیں گے, گاہک ہمارے پاس بھیج دیجیے گا ہم اس کو ٹوٹ پھوٹ صحیح کریں گے.
ٹھیک,
تو پھر دکاندار کا اور اس بندے کا فرنچائز والے کا جس نے لوکل فرنچائز کھول لی ہے اس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے پر موبائل, اور اسی وجہ سے قیمت بھی بڑھ جاتی ہے کہ وارنٹی جس کی نہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے, جس کی وارنٹی ہو قیمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اب دکاندار کا اور اس ان کا جو معاہدہ ہو رہا ہے جس نے لوکل وارنٹی دی ہے, ہم اس معاہدے کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ تفصیلات صرف معلومات کی حد تک ہیں.
ٹھیک ہے,
کسی نے آ کے پوچھے نہیں آج تک کہ ہم یہ معاہدہ کر لیں یا نہ کر لیں تک, اور پھر ہم ان سے ہم نے پھر مزید تفصیلات پوچھی ہوں کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہیں. تو اب جائز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دکاندار کو یہ کہا ہے کہ آپ جو اضافی وارنٹی دے رہے ہیں اپنی طرف سے یہ جائز ہے.
جی,
اب یہ بیک گراؤنڈ کس بیک گراؤنڈ سے دیں گے, یہ خود کسی اور سے لیں گے, وہ معاملات ہم ڈسکس نہیں کر رہے, اس کے تفصیلات ان کو بتانا پڑے گی.
ٹھیک, مطلب ایک لفظ استعمال کیا آپ نے, گارنٹی بھی یوز کیا وارنٹی بھی یوز کیا, وجہ دونوں ہی لفظ استعمال کر.
دیکھیں ہم نے جب بچپن میں ہوش سنبھالا نا تو وارنٹی کا لفظ سنا ہی نہیں تھا.
ٹھیک ہے, گارنٹی چلتا تھا,
سیدھا سیدھا عرض کروں صاف صاف. ٹھیک ہے, جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے اور ہوش سنبھالا تو پھر ہم نے وارنٹی کا لفظ سنا.
ٹھیک ہے,
تو بس یہ فرق ہے, دونوں میں کیوں یہ استعمال میں فرق آیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا.
ٹھیک ہے جی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو جو سچ بول.